أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
کوئی ایسا نقطہ جس پہ بات نہ ہوئی اور سنتے وقت آپ کے ذہن میں آیا تو پوچھ سکتے ہیں. ایسے لگتا ہے نا کہ اللہ کا قرآن بولتا ہے, بالکل نہیں لگتا کہ ہم کوئی چیز سن رہے ہیں. مجھے ویسے لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے باتیں کر رہا ہے. چلیے پھر اسی فیلنگ کے ساتھ اگلی سورت پہ جاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت سورت ہے, اللہ تعالیٰ حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی پیچھے سے پلے کیجیے اگلی سورت کی تلاوت حاضرہ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف عقباها. اللہ اکبر. یہ صرف چند روایات آپ کو میں سنانا چاہوں گی عقبہ پہ, کیونکہ وہ رہتی تھی رہی سمرا ایک ایک ذرا ہو سکتا ہے, لیکن شاید بعد میں آپ دوبارہ جا کے پڑھیں تو آپ کو لفظ عقبہ سمجھ نہ آئے. تو تھوڑا سا دیکھ لیجئے یہ عقبہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یعنی فک عقبہ. اوپر چونکہ ان کی فضول خرچیوں کا ذکر ہے کہ بڑائی اور نمائش کے لیے اور لوگوں پہ فخر جتلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کہاں خرچ کرنے سے اس کو زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا لیکن اس نے اس پہ کام نہیں کیا. روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرانے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا. ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ, پاؤں کے بدلے میں پاؤں, شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ. یہ مسند احمد اور بخاری اور مسلم ترمذی نسائی کی روایت ہے. اسی طرح حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا, کیا تم نے ابو ہریرہ کی وہ حدیث سنی ہے؟ کسی سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہاں. اس پر انہوں نے یہ سب کہا کہ اپنے سب سے زیادہ قیمتی غلام کو بلایا اور اسی وقت اسے آزاد کر دیا. تو فک رقبہ اس دور میں تو غلام تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اگر آپ جیل میں پھنسے ہوئے بے گناہ قیدیوں کو آزاد کروائیں تو اللہ تعالیٰ اجر دینے پہ قادر ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ امام غلام آزاد کرنا صدقے سے زیادہ افضل ہے, کیونکہ اللہ نے اس کا ذکر صدقے سے پہلے کیا ہے. آپ دیکھیں پکو رقبہ کے بعد صدقے کی بات ہے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ کی ایک روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا, بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا. کتنا مشکل ہے جہاد فی سبیل اللہ، لیکن اللہ وہی اجر دے دیتا ہے ایسے غریب لوگوں کی مدد کرنے والوں کو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسا شخص ہے جیسے وہ شخص جو نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے، اور جو پے در پے روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے، یعنی قائم النہار اور دائم الصیام، یعنی نفلی روزے اور نفل روزے اور نفل پڑھنے والا. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. اور یتیموں کے بارے میں حضرت ساحل کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے، جنت میں اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اٹھا کر دکھایا اس طرح سے، اور دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھا لائک دس. بعض کہتے ہیں کہ یہ گیپ بیچ کا، یہ اللہ کے نبی کی قربت ہے، بس اتنے دور ہوں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ کا یہ فرق، یعنی یہ وہ شخص ہے تو اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن پہلی بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ انگلیاں کھول کر دکھائیں. یہ بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے نبی کی روایت ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم سے برا سلوک ہو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محض اللہ کی رضا کی خاطر پھیرا، اس بچے کے ہر بال کے بدلے جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی. اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. اور پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتائیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہو جو معاف نہیں کیا جاتا. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے. ہوتا ہے نا کسی لوگ کچھ کا سخت دل، تو فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم سب کو اس بات کی رغبت دلاتی ہیں کہ نیکیاں کرتے وقت ہمیں ہر انداز کی نیکی کرنی ہے. صرف یہی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم چونکہ پڑھ پڑھا رہے ہیں تو ہمیں اب کسی غریب اور مسکین کی مدد نہیں کرنی، اور خاص طور پہ اپنے رشتہ دار اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کی. اور یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب ہم سیلف کنٹرول کریں گے. اسی لیے پھر آپ دیکھیے کہ آخر میں صبر کی بات کر کے بتا دیا، اپنے نفس سے قابو پا کر صبر کر کر فضول خرچیاں چھوڑ کر جو اپنا مال بچائے گا وہی دوسروں پہ لگائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک دوسرے پر رحم کرنے کی توفیق دیں. اب ہم چلتے ہیں اگلی سورت پہ، سورت شمس. چلیے سورت شمس آیت ترتیب کے اعتبار سے 91 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام، پہلی ہی نام سورت شمس ہے. اور یہاں دلچسپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں چیزیں جوڑوں سے مشہور ہیں، تو قمر شمس کا جوڑا ہے. تو قمر سورت ہم پیچھے پڑ چکے ہیں 27 بارے میں، اور یہاں پہ سورت شمس آ گئی. سورت مکی دور کی سورت ہے، ابتدائی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زور پکڑ چکی تھی. سورت کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ نیکی اور بدی کا فرق. بڑی پیاری سورت ہے. کیسے اللہ نے انسان کے نفس کے اندر نیکی اور بدی کا فرق رکھنے کا ایک معیار مقرر کیا ہوا، اس کا ذکر ہے. اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرانے کا اور نیکیوں پر چلنے کا شوق دلایا جا رہا ہے. اگر دیکھیں تو سورت دو حصوں میں ہے. پہلا حصہ سورت کے آغاز سے لے کر 10 آیت تک ہے، اور دوسرا 11 سے آخر تک. پہلے حصے میں تین باتیں سمجھائی گئی ہیں، لکھ لیجئے. پہلی بات کیا ہے کہ جس طرح کائنات میں سورج چاند سب ایک دوسرے سے مختلف ہے نا، رات گرم دن، یعنی اپوزٹ چیزیں ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کے نتائج بھی مختلف ہوں گے. نہ دونوں اس دنیا میں برابر ہیں، نہ آخرت میں ان کے نتائج ایک ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری بڑی بات کیا ہے کہ اللہ نے نفس انسانی کو جسم، حواس اور ذہن کی قوت دے کر دنیا میں بھیجا، لیکن ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا. ایک فطری الہام کے ذریعے نیکی اور بدی کا فرق رکھا ہوا ہے. ہر انسان برے اور بھلے کا فرق کر سکتا ہے، خیر اور شر کو جانتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کا مستقبل کیسا ہوگا، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اللہ نے اس کو جو صلاحیتیں دی، فیصلے کرنے کی قوت دی، اس سے اس نے کیا فیصلہ کیا، اچھے کام کیے یا برے کیے، اسی کو یہاں پھر تزکیہ کہا گیا. پھر جب دوسرا حصہ شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ قوم سمود کو تاریخی منظر کو پیچھے رکھا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سمجھایا گیا کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں خیر کی طرف چلتے ہیں، اور جو شر پہ جاتے ہیں وہ نبیوں کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور پھر یہاں حضرت صالح کے قتل کی کوششوں سے قوم قریش کو بھی وارن کیا جائے گا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسا سوچا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو کہ حضرت صالح کی جان لینے کی کوششیں کرنے والوں کا ہوا. آئیے سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. مسلسل سات آیتوں میں سات قسمیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. سورج نکلتا ہے تو دوحا تو ہوتی ہے. دوحا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو جب سورج بالکل چڑھ جاتا ہے اوپر. 7-8-9 بجے کا ٹائم گرمیوں میں اور 9-10 بجے کا تقریباً ٹائم سردیوں میں کھلا ہوا سورج ہوتا ہے. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الدوحا بھی پڑھتے تھے اور فرمایا کہ جس نے اس وقت 4 نفل پڑھ لیے تو یہ جسم کے جو جوڑ ہوتے ہیں جیسے یہ جوائنٹس ہیں ہمارے ان کا صدقہ ہے. انسان انشاءاللہ ان تکلیفوں سے پھر محفوظ رہتا ہے. والقمر اذا تلاها چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے. تلا کیا ہے؟ تلا یتلو تلون. اسی سے لفظ تلاوت کسی کے پیچھے پیچھے آنا. پتا کیا چلا کہ سورج کے پیچھے پیچھے چاند لگتا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے اور فلموں میں کیا ہوتا ہے؟ چاند جیسی محبوبہ کے پیچھے ہیرو لگتا ہے. اور یہاں دیکھیے کہ چاند اتنا خوبصورت ہے تو وہ سورج کے پیچھے پیچھے لگتا ہے کیونکہ سورج کے پاس نفع ہے. چاند کو اپنی بقا کے لیے سورج کی ضرورت ہے. رات دن ان کی گردش جو ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. والنہار اذا جلاها قسم ہے دن کی جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دے. ہا سے مراد شمس ہے جو سب سے اوپر ہے. یعنی دن جب روشن ہوتا ہے تو سورج نمایاں ہو جاتا ہے نا. یعنی دن کی قسم جب سورج کو نمایاں کر دے یعنی جب دن چڑھتا ہے تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تاریکی دور ہو جاتی ہے روشنی آ جاتی ہے. اور پھر فرما دیا کہ واللیل اذا یغشاها اور قسم میں رات کی جب کس کو ڈھانک لے. رات آتی ہے سب چیزوں کو چھپا لیتی ہے. والسماء وما بناها قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی. والارض وما طحاها اور زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی. سب چیزیں وہ ہیں جو ہمیں آسمان پہ دکھتی ہیں اور زمین پہ دکھتی ہیں. کائنات کی نظر آنے والی چیزوں کی یہاں بات کی. ہر چیز کو اس کی خوبی کے ساتھ بیان کیا. دن کی روشنی ہے تو دوحا اس کے ساتھ ہے. سورج غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہوتا ہے پھر آگے جاتا ہے پھر آگے آتا ہے پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طرح دیکھیے چاند ہے تو وہ بھی آگے پیچھے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوچو کس نے یہ اتنا خوبصورت نظام بنایا کہ ہر چیز ایک سسٹم پہ چلتی ہوئی دکھتی ہے. تو اسی نے تمہارے اندر بھی ایک دنیا بنائی. اب اندر کی چیز کی قسم ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی. اللہ اکبر. پھر آپ کے نفس کی باتیں آ گئی ہیں. ان صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفس کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. نفس تو بنایا اسے درست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ متناسب الاعضاء بنانا. بے ڈھبا نہیں بنایا بے ڈھنگا نہیں بنایا. تم خود کو بے ڈھنگے نہ بناؤ بے ڈھبے نہ بناؤ. تمہارا نفس تمہاری ذات تمہارا ظاہر بھی لوگوں کے سامنے اللہ کی ایک نعمت کے طور پہ پیش ہونا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو بے ڈھنگا نہیں بنانا چاہیے. بس ہم اپنے بال سبز کر لے کوئی اپنے دانتوں میں مٹر کا دانہ لگا لے کوئی سوراخ کر کے ہونٹوں میں بالیاں پہن لے یہ نفس کی توہین ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان آرائش کرے یا زیبائش کرے اس میں اپنے ظاہر کے اوپر ایسا نہ کرے کہ بیوقوف بنے. گالوں پہ ٹماٹر چپکا لیں اور یا سرخ رنگ کے کلر لگا لیں اور آنکھوں کو کالا کر لیں. اس طرح کے نہ کام کرو کہ لوگ دے کر ایک دم تمہارے بارے میں سوچنے لگ جائیں کہ کیا واقعی یہ کوئی انسان ہے. یہ تو ظاہری باتیں لیکن اب اندر کی باتیں. پل ہما فجورہا و تقواہا پھر اس نے سمجھ دی اس کو الہام کیا اس پر اور اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی. یعنی ظاہر سے بھی انسان کو خوبصورت بنایا, نفس اس کا اچھا کیا, لیکن اس کے اندر حق اور باطل کو سمجھنے کی توفیق دی. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہر بندے کے اندر اچھی بات سمجھنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اور بری بات کو سمجھنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. اور انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے خیر و شر کی پہچان اللہ کرا دیتا ہے. یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر, نیکی اور بدی کا شعور ڈال دیا تاکہ نیکی کو اپنائے اور برائی سے روکے. پیچھے بھی بات ہوگی کہ ایک جانور کو بھی پتا ہے کہ حلال کا ٹکڑا کون سا اور حرام کا کون سا. بچے کو بھی پتا ہے کہ ماں سے پوچھ کے کیا کھا رہا ہوں اور ماں سے چھپ کے کیا کھا رہا ہوں. تو انسان کے نفس کو کیسے نہ پتا ہو کہ جس مالک نے اس کو بنایا وہ اس کی بات مانے کہ نہ مانے, اس نے اس سے کیا چاہا, اس کی کیا خواہش ہے, اس سے کس طرح کی چیزیں. کیا پتہ چلا کہ کوئی بندہ اتنا بھولا نہیں ہے کہ قیامت کے دن کہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ کی بات ماننی ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا سچ بولنا چاہیے, مجھے پتہ ہی نہیں جھوٹ برا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے نمازیں پڑھنی چاہیے. ہر بندے کو خوب پتہ ہے, وہی بات جو سورہ قیامت میں پڑھ چکے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. ہر بندے کو پتہ ہے. پھر اب دیکھیے یہاں ماں آ رہا ہے, من نہیں آ رہا. جہاں بھی جو چیزیں آ رہی ہیں نا کثرت سے اللہ تعالیٰ بے جان چیزوں کے رنگ میں لا رہا ہے. وائی؟ کیونکہ اس سے بات زیادہ سخت زیادہ سمجھ آتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم کو جو ہموار کرنے کی بات کی کہ نفس وما سواہا, تو آپ ذرا اپنے جسم پہ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ہمیں ہموار کیا, جسم دیا, صحیح قد دیا, ہاتھ پاؤں دماغ ہر چیز وہاں جانی سے. اگر دماغ پاؤں میں ہوتا کیسا چلتا, ایک ہاتھ سر پہ لگا ہوتا اور ایک بازو پہ لگا ہوتا تو کیسا ہوتا. پھر دیکھنے سننے چکھنے کی صلاحیتیں دی, سینسز دی, عقل دی, فیصلے کی قوت, مشورے کی قوت, خیال کی قوت, حافظے کی قوت, قوت فیصلہ, قوت ارادی, کتنی قوتیں دی اللہ نے. اور سب میں توازن ہے. اس کا بگاڑ ذرا سے ادھر ادھر ہوتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. اتنا کچھ کر کے کہا کہ فالحمھا فجورھا وتقواھا. یہ بالکل وہی بات ہے جو سورت روم میں ہم پڑھ چکے آئے 30 میں, فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا. قائم ہو جائے اس فطرت پر جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اور اسی بات کو اللہ کے نبی نے حدیث میں کیسے کہا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی, نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے جانور کا بچہ پورے کا پورا صحیح سالم پیدا ہوتا ہے. کیا تم ان میں کسی کا کان کٹا ہوا پاتے ہو؟ مراد ہے کہ بعد میں اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کے کان کاٹتے تھے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا, یعنی صحیح فطرت پہ, پھر شیطانوں نے ان کو آ کر دین سے دور کر دیا اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی, اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان کو شریک کریں جس کی کوئی سنت نہیں. یہ مسند احمد اور مسلم میں کے الفاظ ہے. بس الہام کو تھوڑا سا سمجھ کے آگے چلیے گا. لحم سے ہے, لام ہا میم. لحمن کہتے ہیں نگلنے کو, سوالو کرنا. لحم الشیء والتحمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فلاں شخص نے اس چیز کو نگل لیا. الحتھ الشیء کا معنی ہوتا ہے الحتھ الشیء, میں نے فلاں چیز اس کو نگلوا دی یا اس کے حلق سے اتار دی. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہ لفظ الہام بہت عام ہے. اللہ کی طرف سے کوئی ایسا تصور انسان کے دل میں آ جائے, کوئی خیال غیر شعوری طور پر ایسے آ جائے کہ جس میں انسان کا اپنا دخل نہ ہو, اس کو الہام کہتے ہیں. نیکی اور بدی الہام کرنے کا پھر کیا مطلب ہے؟ رجحان. ہر بندے میں دا بوتھ انکلائنیشنز آر پریزنٹ. کہتے ہیں نا اس کا میلان ہی ایسا, یہ فطری طور پہ میں ایسا. کسی مرد کی بات سے وہ کہتے ہیں یہ شروع سے ہی ایسا ہے, بچپن سے یہ لڑکیوں کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا. اور کچھ کو کہتے ہیں یہ شروع سے بچہ بڑا میرا سیدھا ہے, اس کی تو نظریں چھکی رہتی تھیں. یہ ہے الہام. یعنی فطرتن کچھ میں گناہ کا رجحان بڑھ جاتا ہے, کچھ میں نیکیوں کا. اللہ نے سب میں صحیح ڈالا لیکن انسان کسی چیز کو کم کر لیتا ہے, کچھ زیادہ کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ ٹیسٹ ہے. اگر واقعی کسی لڑکے کے اندر ایسی کوئی بات ہے بھی فطری طور پہ کہ وہ لڑکیوں کو زیادہ دیکھے, تو یہ اس کا ٹیسٹ ہے کہ کتنا اپنے آپ کو بچاتا ہے. یغد من افسارہم پہ کتنا عمل کرتا ہے, روزے رکھ کے کتنا اپنے نفس کو قابو میں ڈالتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے کوئی حجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو الہام کیا. اسی طرح ایک اور چھوٹی سی بات جو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں بھی ہم دیکھ چکے کہ الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدی, کہ ہر مخلوق کو اللہ نے ایک الہام کیا. مثلا مچھلی کے بچے کو تیرنا, پرندے کو اڑنا, شہد کی مکھی کو چھتا بنانا, جانوروں پرندے جو ہوتے ہیں ان کو گھونسلہ تیار کرنا کس نے سکھایا؟ فالہمہا, ہم نے سکھایا. یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے دنیا میں پیدا کرتے ہوئے انسان کو یہ ساری صلاحیتیں دی تھی کہ ان سب کو استعمال کرو اور مجھے پہچانو. اب کرنا کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو پا کر قد افلح من زکاہا, پس کامیاب ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا. کس کا؟ ہا کدھر جا رہی ہے؟ نفس پہ جا رہی ہے. جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے سیلف ٹیسٹ. کس سے پاک کرنا ہے؟ شرک سے, معصیت سے یعنی گناہ سے, اخلاقی علائشوں سے. آخرت کی کامیابی کو پانے کے لیے خود کو پاک کرنا پڑے گا. وقد خاب من دساها, اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ تو ناکام ہو گیا. یعنی جس نے اپنے نفس کی ہر بات مان لی اس نے نفس کو تباہ کر دیا. بہت ہی لاڈلا بچہ بن گیا اس کا نفس, بات بات پہ پاؤں مارتا ہے زمین پہ اور روتا ہے. نہیں, دساها کا جو لفظ ہے نا, دسن تدسیسن سے, اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز میں چھپا دینا. تو دساها کا معنی کیا ہوگا؟ جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بیکار چھوڑ دیا اور اسے اللہ کی اطاعت اور عمل صالح سے جوڑا نہیں, یعنی بس نفس کی باتیں مانتا گیا, وہ بس سمجھے برباد ہوا. کذب ثمود بطغواہا, اب یہ اس کی ایک عملی پہچان دوسرے رکوع میں آ رہی ہے. کذب ثمود بطغواہا, دوسرے حصے کا آغاز ہے. کذب ثمود بطغواہا, قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث چھٹلا دیا. کیا ہوا تھا؟ اذن باس اشقوہا, جب ان میں کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. اس شخص کا نام روایت میں قیدار آتا ہے. قیدار قدر ہے نا, جیسے لفظ اسی سے ملتا جلتا. اس شخص نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور 8-9 لوگوں کو ساتھ ملایا, اسی کا ذکر ہے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها, انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو. خود ہی اونٹنی مانگی, پھر جب اونٹنی آئی تو حضرت صالح نے اس کی ایک باری مقرر کر دی. لیکن فکذبوہ, پھر انہوں نے اس کو جھوٹا کیا. کس کو؟ پیغمبر کو. فقروہا, اور اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی, پاؤں کے جو پیچھے مسلس تھے وہ کاٹ ڈالے. اللہ اسے تو نہیں چھوڑتا. کیا کیا؟ فدم دم علیہم ربہم بذنبہم, پھر ان کے رب نے ان کے اس گناہ کے پیچھے, یعنی جو انہوں نے حرکت کی ان کے ان گناہوں کے باعث, ان پر ہلاکت ڈال دی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا. فسواہا, اور اس بستی کو برابر کر دیا. فسواہا میں ہا سے نیچے لکھ لیجیے بستی, یعنی جب اس قوم نے اپنے نبی کی جان لینے کی کوشش کی ساری بستی کو اللہ نے ختم کر دیا. تو قدار کا نام لے کر اللہ نے اس کو یہاں دیکھیے اشقا کہا ہے, رئیس الاشقا, سب سے بڑا بدبخت, بڑا بیڈ لک شخص تھا یہ مراد ہے کہنے میں. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیے کہ برائی ایک شخص نے کی تھی لیکن سات قوم نے بھی دیا تھا, اس لیے پوری بستی کو اللہ نے ہموار کر دیا, جس کا وہ کہتے ہیں نا زمین سے ملا دیا. ولا یخاف عقباہا, اور وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے. یعنی جب کوئی قوم نبی کی دشمن ہوتی ہے تو اللہ ان کو کدھر سے پکڑے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ لفظ دیکھیے, دم 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 دما, ہلاک کر دیا ان کو, سخت عذاب کر دیا ان پر. مطلب یہ کہ انہوں نے جب اللہ کے نبی کی جان لینی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی زمین پر رہنے کا حق چھین لیا اور ان کو مار دیا. اب امیجن کیجئے کہ جہاں نفس سلم کے سامنے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہوں گی, وہاں لوگوں کے دلوں پہ کیا گزرتا ہوگا کہ اچھا ہمیں اس نبی کے بارے میں اس طرح تو نہیں سوچنا. تو جب یہ آیتیں اترتی تھیں تو ان کا کچھ اور سنیری ہوتا تھا, آج ہم پڑھتے ہیں تو کچھ اور حساب ہوتا ہے. پوری سورت کے اندر جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے وہ تزکیہ کی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو یاد رکھیے کہ تزکیہ پاک کرنا, ابھارنا اور نشو نما دینے کا معنی دیتا. نفس کو گناہوں سے پاک کرنا, اس کو ابھار کر تقوی کی بلندی پہ لے جانا, اس کے اندر بھلائی کو نشو و نما دے کر فلاح پانا، یہ سب لفظ آئیں گے. ہم سب سوچیں ہمارا کتنا تزکیہ ہوا ہے، جب سے کتاب سے جڑی ہوں میں نے اپنے آپ کو کتنی برائیوں سے دور کیا. ایک کسی کی بڑی اچھی کوٹیشن لگی کہ کیسے پتا چلے کہ تم اللہ کے کتنے قریب ہو، دیکھ لو کہ گناہوں سے کتنے دور ہو. انسان جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا نا اتنا گناہوں سے دور ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب دے اور گناہوں اور خرابیوں سے دور رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جو نفس کی برائیوں سے پناہ کے لیے انسان خود بھی مانگ سکتا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یہ روایت مسند احمد، مسلم، نسائی اور ابن ابی شیبہ میں حضرت زید سے کہ اللہ کے نبی یہ دعا مانگتے تھے. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرما اور اس کو پاکیزہ کر، تو ہی وہ بہتر ہستی ہے جو اس کو پاکیزہ کرے، تو ہی اس کا سرپرست اور مولا ہے. اسی طرح تھوڑے سے الفاظ سے فرق میں اور بھی دعائیں آتی ہیں. نفس کی برائیوں سے پناہ لینے کی دعائیں اگر آپ یاد کرنا چاہیں حسن المسلم میں بھی موجود ہیں. تو بعض دفعہ ہم خود ہار جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ہم نہیں مانتے اپنی بات، دوسرے ہماری بات بہت مانتے ہیں، ہم اپنی بات نہیں مانتے. تو یہ دعا انشاءاللہ فائدہ دیں گی. اسی طرح ایک دعا ہے، اللہم رحمت کرتی فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اے اللہ میرے حوالے یا میرے نفس کے حوالے مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی نہ کرنا. کیونکہ دیکھیے پلک جھپکنے میں بچہ جا کے بجلی کے تار کو ہاتھ لگا سکتا ہے نا، اسی طرح ایک لمحے کا گناہ جو ہمارا نفس کرتا اور کراتا ہے وہ ہمیں اللہ کی نظر رحمت سے دور کر سکتا ہے اور محروم کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں محروم لوگوں میں نہ کرے. تلاوت سنتے ہیں ان آیتوں کی اور دیکھیں گے کہ ہم نے ان آیتوں کو پڑھنے کے دوران اور سننے کے دوران اپنے لیے کیا ارادہ کیا. انشاءاللہ اس کو سنیں گے.
أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم
موتیں، اچانک جوانی کی موتیں، خرابیاں. اور آپ دیکھیں کہ اب تو لگتا ہے کسی چیز کا کوئی اعتبار ہی نہیں. پہلے سنتے تھے بوڑھے بیمار ہوتے ہیں، اب جوان بوڑھوں کو. تو بوڑھے تو آج الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن آج جتنی تکلیفیں وہ ماں بچے کو اسکول وہ ڈاکٹر پہ لے کے گئی، اب بیٹی کو لے گئی، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور کوئی چیز؟ جی آپ پوچھیے.
دیکھیے اس پہ تو پورے قرآن میں اتنی دفعہ بات آتی ہے، کبھی بھی کسی دوسرے کے حال کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اس پہ اللہ کی پکڑ ہے یا اس پہ کب آئے گی، یہ سارا اور سارا اپنا میرا معاملہ ہے، اپنے اوپر اللہ کے اشاروں کو سمجھیں۔ دوسروں کے بارے میں اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا سب کو دنیا میں ہی آتا ہے یا آخرت میں آئے گا، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے دنیا میں بھی پکڑ لے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو وہاں تو جب بھی کبھی کسی پہ زیادتی بھی کر پھر بھی کوئی پکڑ نہیں آ رہی تو پھر بھی اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کرے، آپ یہ سوچیں شاید مجھے لگ رہا ہے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے لیکن وہ نہ کر رہا ہو، اندر سے وہ اچھا ہی ہو، یعنی بینگ اے مسلم ہمارا دوسرے چاہے وہ ہمارے رشتے دار ہیں فیملی ہیں فرینڈ ہیں کبھی یہ سوچے ہی نہ کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی ضرورت کی بات ہے کہ میں کسی کو کہوں فلاں گناہ گار ہے کر رہا ہے لیکن میں اس کی اصل نہیں جانتی، حق نہیں ہے یا میں یہ حق لینا نہیں چاہتی کہ میں کسی کے بارے میں کچھ کہوں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یا ہمارے پیاروں میں کسی میں کسی بھی چیز اگر ہے تو اس کو معاف کر دے، نہ تو ہمیں دنیا میں پکڑ نہ آخرت میں، کیونکہ کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ پکڑ کو بچا سکے اور پکڑ پہ آ سکے، تو انشاءاللہ یہ جب کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ باتوں کو آسان بھی کرے گا۔ تو بریک لے لیتے ہیں، آگے بہت ہی اور اچھی خوبصورت صورتیں ہمارے پاس کافی، اس لیے پلیز ٹائم کو انشاءاللہ نظر میں رکھے، 2:40 ہو رہے ہیں، 39 تو انشاءاللہ 1:00 شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔